بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اس خدا الرحمن و رحیم کے نام سے کہ جسے ہم یاد رکھیں یا نہ رکھیں وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم اس کی سنیں یا نہ سنیں وہ ہماری سنتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشعل راہ ایک عرصے سے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پر گفتگو کرتا ہے، اور پچھلی بار اگر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہو تو بہت ہی اہم دعا تھی جس پر ہم نے اپنی بات کو شروع کیا. وہ دعا کچھ ایسی تھی کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے، ہماری زبان میں قرآن کریم کی تمام آیات کی تلاوت کر چکے ہوتے تھے، اس کے بعد آ کر اس دعا کو پڑھتے تھے اور ان فقرات اس دعا کے فقرات کا سہارا لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، کچھ اس سے طلب کرتے تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت قرآن کریم ختم کرتا ہے ایک مومن بندہ، بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے اس کے پاس اللہ سے کچھ مانگنے کا، اللہ سے دعا کرنے کا. یہ ان موقعوں میں ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے، باقاعدہ روایات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پچھلی بار بتایا ہم نے کہ قرآن کریم کے مختلف اوصاف کو امام نے ذکر کیا اور اس کے بعد کچھ مطالبات اللہ کی بارگاہ میں رکھے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس توفیق کے حامل ہیں اور انہیں یہ توفیق مل جاتی ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں تو پھر آخر تک اس کو پڑھتے ہیں. یہ جو خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ان کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بھی کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے مومنین، کچھ ایسے مسلمین ہوں گے جو اس توفیق کے قریب ہوں گے، بالکل جن کا قرآن کریم ختم ہو رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ افراد، کچھ مومنین ایسے ہوں جن کا آج کل میں قرآن کریم ختم ہوا ہوگا. ایسے موقع پہ سب کو یاد کریں، سب کے لیے دعا کریں. اور ایک درخواست یہ کہ اس دعا کی بھی تلاوت کریں، بہت پیاری اور خوبصورت اور پرمغز دعا ہے. اجازت دیں، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر بیٹھ کر اپنے محترم اور معزز مہمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بارِ الٰہی، تو نے اپنی کتاب کو اس شخص کے لیے شفا قرار دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برہان کی روشنی توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں کے لیے بجھتی نہیں، اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اس کی ریسمان کے بندھن سے وابستہ ہو وہ خوف فقر و عذاب کی ہلاکتوں کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
آئیے ناظرین، گفتگو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ 42ویں دعا پر آج ہماری گفتگو ہے جو فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت پڑھا کرتے تھے، یا اس دعا کو اس وقت کیا کرتے تھے جب آپ قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ناظرین کی خدمت میں تہ دل سے سلام عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین مجھے اپنے بچوں اور اپنے اعزاء و اقارب ہی کے معنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ پچھلی بار بہت اچھی گفتگو تھی، ایک توفیق کے حوالے سے کہ بتایا کہ توفیق بھی خود انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان کوئی اچھا کام کر لے جاتا ہے اس میں سے ایک بہت اچھا کام خود یہی ہے کہ قرآن کریم شروع سے آخر تک انسان ایک بار پڑھ لے، تو خود اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے اس طرح کی توفیق دی. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ قرآن کریم کی جو تلاوت کی جاتی ہے ایک طرح سے تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کی تلاوت ہے. یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی، اس کے بعد آپ کا بیان.
جی الحمدللہ، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، میرے ناظرین کو شاید یاد ہوگا کہ ہمیں قرآن مجید سے متعلق ایسے ایسے نکات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس کی طرف عام طور سے ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. امام نے جہاں قرآن مجید کو نور کہا ہے اور جہاں قرآن مجید کو دوسری تمام آسمانی کتابوں کے اوپر گواہ بتایا ہے, وہیں یہ بھی بتایا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے ابتدا میں کہ اسی قرآن کو پڑھنے کے ذریعے سے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان جو نہایت ظریف اور بہت ہی نازک سے فرق ہوتے ہیں اس کو بھی وہ محسوس کر سکے اور اپنی زندگی میں حلال اور حرام کا باقاعدہ خیال رکھ سکے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وَقُرْآنًا أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكَ وَكِتَابًا فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلًا. اے خدا, تو نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اس کو تو نے ایسا قرآن بنا کر پیش کیا ہے کہ جس میں اپنے شریعت کے تمام احکام کو تو نے بیان کر دیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے تو نے تمام تفصیلات رکھ دی ہیں. یہاں جو ایک امام علیہ السلام نے ایک لفظ رکھا ہے تفصیل کا, فصلتہ لعباد کا تفصیلہ, اے اللہ تو نے اپنے بندوں کے لیے تفصیل دی ہے اور تشریح کر دی ہے تمام چیزوں کی. ظاہر ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر نہیں کہ وہ اس کتاب میں موجود نہ ہو, یعنی اس کتاب میں تمام خشک و تر کا علم موجود ہے. تو البتہ ایک ظاہری نگاہ سے اگر ہم دیکھنا چاہیں قرآن مجید کو تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ہر خشک و تر نہیں ہے, ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں کا اس میں تذکرہ نہیں ملتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہم قرآن مجید سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ جیسے قرآن مجید کے وارث اور حقیقی طور پر جو لوگ قرآن مجید کے وارث کہے جا سکتے ہیں اور عالم کہے جا سکتے ہیں, یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام, یقیناً ان کی زبان پر اگر قرآن کی آیات جاری ہوتی ہیں تو پھر وہاں محسوس ہوتا ہے کہ اس قرآن مجید میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. لیکن اگر ایک اجمالی طور پر کہا جائے تو یہاں علماء نے ایک بات رکھی ہے اس آیت کے ذیل میں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. تو علماء نے یہ بات رکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خشک و تر اور کوئی بھی مسئلہ ایسا جو انسان کی تربیت اور انسان کو کمال اور اس کی سعادت میں مؤثر ثابت ہوتا ہو, اللہ نے اس کتاب میں چھوڑا نہیں ہے.
صحیح,
کوئی بھی نقطہ ایسا جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو انسان کے کمال اور اس کی سعادت میں اور اس کو واقعی انسان کو انسان بنانے میں کام آتا ہو, وہ اللہ نے سب اس میں بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ. اور پہلے یعنی انسان تھوڑا سا جب غور کرتا ہے تو محسوس بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ, اس کی ترکیبات, اس کے جملے ایسے ہیں کہ جس پر غور انسان کرتا ہے تو یقیناً روز کچھ نہ کچھ نئی باتیں اور کچھ نہ کچھ نئے نکتے اس سے نکل کر آتے ہیں. اور جیسا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن ہمیشہ تر و تازہ رہے گا, نیا رہے گا, چاہے زمانہ کتنا ہی کیوں نہ گزر جائے, اس قرآن کے اوپر ہمیشہ کے لیے نیا رہے گا. یقیناً جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے, جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے, جیسے جیسے اس کے جذبات و احساسات میں تبدیلی آتی ہے اور اس کے خلوص میں تھوڑا سا اور بہتری آتی ہے, تو اسی اعتبار سے قرآن کو سمجھنے کا مادہ بھی اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے پھر وہ نئے نئے نکات اور نئے نئے پیام اور پیغام جو اللہ نے ان آیتوں میں رکھے ہیں ان کو وہ دریافت کرتا اور حاصل کرتا ہے. تو اس لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تفصیل کی بات فرمائی ہے کہ وہ کتاب فصلتہ لعبادک تفصیلا, تو نے ایسی کتاب بنا کر اس کو نازل کیا ہے کہ جس میں اپنے بندوں کے لیے تمام تفصیلات رکھتی ہیں. تو کوئی یعنی یہ کہنے کا حقدار نہیں ہے کہ کہاں اس کتاب میں ہر چیز کی تفصیل کہاں موجود ہے. ایک علماء کے درمیان اور حوزہائے علمیہ میں ایک اصطلاح مشہور ہے, کہتے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں کہ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود, یعنی اگر کسی انسان کو کوئی چیز نہیں مل پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اگر ہمیں قرآن مجید میں تمام تفصیلات نہیں مل پا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تمام تفصیلات نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے اور ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ابھی نہیں ہے کہ ہم اس کی تمام تفصیلات کو دریافت کر سکیں. اس کی مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں. بہرحال میں ایک یہاں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک نہایت ہی بلند پائے کے عالم دین گزرے ہیں جناب سید علامہ سید محمد حسین طباطبائی, جن کی تفسیر المیزان ہے 20 جلدوں میں, اور آج کے علماء کہتے ہیں کہ اتنی بہترین اور کامل ترین تفسیر آج تک عالم اسلام میں لکھی نہیں گئی ہے. 20 سال میں تقریباً انہوں نے 20 جلدیں تیار کی ہیں. انہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ پورے قرآن کی تفصیل اور تفسیر لکھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ایک انٹرویو میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا اور مجھے موقع ملتا تو میں قرآن مجید کے کسی ایک سورے کے ذریعے سے ہی وہ تمام باتیں جو قرآن مجید میں اللہ نے نازل کی ہیں ان کی میں تفسیر کر دیتا.
کسی ایک چھوٹے سورے کے ذریعے سے
اگر مجھے موقع ملتا اور میرے پاس وقت ہوتا تو میں کسی ایک چھوٹے سورے کے ذریعے سے قرآن مجید کی تمام ان امہات المسائل اور بڑے بڑے مسئلے, بڑے چھوٹے مسئلے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے ان کی تفسیر اور تشریح میں سب کے سامنے لا کر رکھ دیتا.
بہرحال یہ وہ شخصیت ایسی ہے جو بلا وجہ بات نہیں کرتی,
بات نہیں کرے.
ہاں, ان کو کچھ معلوم ہے کہ کچھ ہے
یقیناً
جس کی بنیاد پر یہ بات وہ کر رہا
ہے. شخص نے 20 سال میں 20 جلد تفسیر ایسی لکھی ہے کہ جس کے لیے آج کے علماء کہتے ہیں کہ یہ تفسیر آج ابھی تک پہچانی نہیں جا سکی ہے کہ اس میں کیا ہے, اور اس کے لیے سالہا درکار ہیں کہ اس تفسیر کو خود سمجھنے میں سالہا درکار ہیں. تو جس انسان میں اللہ نے اتنی قدرت دی تھی کہ وہ ایسی تفسیر لکھ دے کہ علماء آج اس کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ اس تفسیر کی اصلی شناخت ہم کو نہیں ہو پائی ہے, تو یقیناً خدا نے اس کو اتنی توفیق دی تھی کہ اس نے یہ بات کہی کہ میں اگر چاہوں تو وقت ہوتا اگر میرے پاس اور فرصت ہوتی میرے پاس تو میں ایک سورے کے ذریعے سے قرآن کی تمام تفصیلات کو سب کے سامنے رکھ دیتا. تو یقیناً یہ کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ قرآن میں تفصیل کہاں ہیں, تو یہ اس کہنے والے کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا علم اور اتنی قدرت اور اتنی توانائی نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تفصیلات کو سمجھ سکیں.
صحیح, آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتیں موجود نہیں ہیں. صحیح, آپ کی بات سے مجھے ایک بات اور یاد آئی. مرحوم علامہ طباطبائی کے سلسلے میں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ انہوں نے کسی ایک آیت, مجھے آیت نہیں معلوم اس وقت ذہن میں نہیں ہے, کسی ایک آیت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں ہزاروں احتمالات پائے جاتے ہیں, ہزاروں طرح سے ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں اس ایک قرآنی آیت کا. عجیب بات ہے. ناظرین, وقت ہو چلا ایک بریک کا. میں شکر گزار ہوں آپ ساتھ دے رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں اگر وقت رکھتے ہیں تو. ایک بریک کے بعد آتے ہیں.
یا مقی الخیرات, 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 یا مقی الخیرات.
جی ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی ہے صحیفہ کاملہ کی 42ویں دعا کے حوالے سے جو ختم قرآن کے موقع پر فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب مولانا عدیل کاظمی صاحب. قبل ابھی بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قرآن کریم کی جو جامعیت ہے اور کس قدر جامع کتاب ہے یہ, ہم ظاہری نگاہوں سے اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں, لیکن ہیں کچھ لوگ ایسے جو ان حقیقتوں کو آسانی سے محسوس کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک سورہ اگر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس سے وہی تمام حقائق جو پورے قرآن کریم میں ہیں اسی ایک قرآن سورے سے نکال لیں, ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جی
یقیناً, اور البتہ میں یہاں ایک یہ بات پھر عرض کر دینا چاہوں گا کہ خالی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنے مہارت رکھتے تھے, بلکہ آج بھی ہمارے اس دور میں بھی
جی
مفسر قرآن حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ موجود ہیں کہ جو تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے تقریباً 20 سال انہیں بھی ہو گئے ہیں جو مسلسل تفسیر کا درس دیتے ہیں. روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ان کا درس ہوتا ہے, اور ابھی تک وہ قرآن مجید کے شاید ابتدائی شاید میرے خیال سے 10-12 پارے ہی کے اندر تک ہی وہ بھی ان 20 سالوں میں تفسیر کا درس دے سکے ہیں. اور ابھی گویا ابھی آگے کا سلسلہ باقی ہے، خدا انشاءاللہ ان کو اتنی طول عمر دے اور ان کی عمر میں برکت دے کہ انشاءاللہ وہ اس کام کو پورا کر سکیں
انشاءاللہ.
تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تفصیلات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور اسے کیا پڑھیں اور اس میں کیا دیکھیں. تو خدا سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ اتنی توانائی ہمیں عطا کر دے اور ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے نکات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر سکیں. اس لیے کہ واقعی جو لوگ قرآن سے مانوس ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن سے مانوس نہیں ہیں ان کے لیے کیسا دکھ اور افسوس کا مقام ہو سکتا ہے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کیا.
یہ کتنے بڑے خزانے سے محروم،
کتنے بڑے عظیم اور عظیم خزانے سے ہم دور رہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ایسی وحی ہے کہ جس کو خداوند متعال نے اپنے علم کے خزانے سے نازل کیا ہے. اور یقیناً جس کا تعلق خداوند متعال کے علم سے ہو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بہرحال امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک اور جملہ رکھا، آپ نے فرمایا کہ وَجَعَلْتَهُ نُورًا نَهْتَدِي مِنْ ظُلَمِ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ. اے اللہ، تو نے اس قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جہالت اور گمراہیوں کی تاریکی میں ہدایت حاصل کرتے ہیں. ہدایت حاصل کرتے ہیں لیکن کب حاصل کرتے ہیں؟ باتباع، جب کہ ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. اگر ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں گمراہی اور جہالت سے نجات مل جاتی ہے، اور اگر پیروی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں گمراہی اور جہالت سے نجات
نہیں ملتی.
نور ہے لیکن اس نور سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو اس نور کے دائرے میں آ جائے، یقیناً وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دن میں سورج نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن اگر کسی انسان کی آنکھیں ہی نہ ہوں تو اس کے لیے کیا فائدہ؟ یا آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہو تو اسے کیا فائدہ ہے؟ جب تک وہ اس لائٹ کس سے جو فائدہ ملنے والا ہے اس کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھے گا اس وقت. تو اس کا فائدہ ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم اس کی باتوں کی اتباع اور پیروی کریں گے.
اس پہ مولانا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم قرآن کریم سے کبھی کبھی قریب نہیں ہو پاتے وہ اعتماد اور بھروسے کی بات ہے. یعنی ہم بہرحال نہیں معلوم کس حد میں وہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ یہ ہماری دینی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ اطمینان جو ہونا چاہیے دل میں وہ نہیں ہے، نہ اس کی آیتوں پر، نہ اس کے کلمات پر، نہ اس کی ہدایتوں پر، نہ اس کے پیغامات پر. اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر جو اطمینان حاصل ہونا چاہیے، جو بھروسہ ہمارے دل میں، ہمارے دل و دماغ میں آ جانا چاہیے آیتوں کی بنسبت، وہ پیدا نہیں ہو پاتا ہے.
اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں اس کو لیکن ہم اس کے نزدیک نہیں جاتے. ظاہری طور پر ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں لیکن عمل کے ذریعے سے جو ہماری نزدیکی قرآن مجید سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی.
وہ جسے کہتے ہیں بے رخی سے پڑھنا،
بے رخی سے پڑھتے ہیں. ہم نے تلاوت کر لیا اور تلاوت کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ آیتوں کے مطلب اور اس کے مفہوم اور اس کے اندر موجود نکات بھی ہم نے سمجھ لیے ہوں، لیکن چونکہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہے لہٰذا ہماری نزدیکی اس سے نہیں بن پاتی. جب نزدیکی نہیں ہو پاتی تو ظاہر ہے کہ اعتماد اور اطمینان کی بات ہرگز نہیں ہو سکتی. انسان جب تک کسی سے نزدیک نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں اچھے طریقے سے نہیں پہچانتا اس کو اور اس کے بارے میں اچھے طریقے سے معلومات،
اس پر اعتماد نہیں کر لیتا،
نہیں ہو سکتا اس کے پاس. دوری کے ذریعے سے اعتماد نہیں بن سکتا، اطمینان نہیں ہو سکتا. یہ عمل کے ذریعے سے اور ہمراہی کے ذریعے سے ہی اطمینان اور اعتماد ہو سکتا ہے. انسان جتنا اس کے ساتھ ہمراہ رہے گا،
مطلب معمولاً، معاف کیجیے گا، تلاوت کو جیسے ہوتی ہے، چلو پڑھ لیں، ہماری تو دینی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، مسلمان نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، اس لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ اس سے لینے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ اس سے متاثر ہونے کے لیے، معمولاً اس زاویے سے اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں آیات،
اور یقیناً دیکھیے، یہ بھی اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت ہے جو ہمارے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں اور روایات میں بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان نوجوانی میں ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، تو یہی قرآن اور اس کی آیتیں اس کے گوشت میں، اس کے خون میں، اس کی رگوں میں رچ بس جاتی ہیں. اور اب زبان اس انسان کی ہوتی ہے، الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں. بولنا یہ چاہتا ہے، مفہوم قرآن مجید کا آتا ہے. اور اس کی مثالیں بہت ہیں، بہت ملتی ہیں مثالیں. قرآن مجید کے ساتھ ہمیں بنے رہنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے فرض کریں کہ کوئی کسی انسان سے ہم ابھی ابھی آشنا ہوئے ہوں، ہم نے سلام علیکم اس کے ساتھ کیا ہے، احوال پرسی اس سے کیا، تو کیا خالی احوال پرسی یا اس کا نام جان لینے سے، نام پتہ ایڈریس جان لینے سے اس کے اوپر ہم اطمینان اور بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور بالکل مد مقابل وہ بھی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع نہیں کر دیں گے. اور جب اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے، اٹھنے اٹھتے بیٹھتے جب ہم اس کی عادتوں سے واقف ہو جائیں گے، اس کی سوچ سے واقف ہو جائیں گے، اس کے اعمال اور کردار کو سمجھ لیں گے، تو جیسا اس کا عمل ہوگا اسی اعتبار سے ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں گے.
صحیح.
لیکن ہوگا کب یہ؟ جب ہم مسلسل اس کے ساتھ بنے رہیں گے تب. لیکن اگر سال میں ایک مرتبہ اس کو دیکھا، سلام دعا ہو گئی، تو کیا اس سے اطمینان پیدا ہوگا؟ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہی بات قرآن مجید کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں پر ہمیں بھروسہ ہو، قرآن مجید کی آیتیں ہمیں کچھ دیں اور ہمیں اس سے کچھ فائدہ ملے، تو ہم ان کی اس آیتوں کو، قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے لیے ایک راستہ سمجھیں جس پر ہمیں چلنا ہے.
صحیح. یہ بہت اہم ہے.
یہ اہم ہے یقیناً. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اس صفت کی طرف اشارہ فرمایا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وجعلتہ نورا نہتدی بہ من ظلم الضلالۃ والجہالۃ باتباعہ، اس کی پیروی کے ذریعے سے، اس کے اتباع کے ذریعے سے، یعنی اس کے اوپر چلنے سے، اس کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں جہالت اور گمراہی سے نجات ملتی ہے.
صحیح. جہالت و گمراہی سے نجات ملتی ہے اس وقت کہ جب ہم اس کو اپنا ہادی بنا لیں اور ہادی بنا کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں، تب جا کے ہمیں نجات ملتی ہے گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں. ناظرین، ابھی کچھ دیر اور مشعل راہ جاری ہے، کہیں جائیے گا نہیں، ابھی گفتگو کچھ باقی رہتی ہے، آتے ہیں بریک کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہماری گفتگو کا موضوع یہی دعا رہے گی، 42 دعا ختم قرآن کے سلسلے میں فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع کم مل پاتا ہے ہمیں کہ ہم قرآن کریم کے بارے میں بیٹھ کر سوچیں، بات کریں. یہ کچھ اس طرح کی جو توفیقات ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے کبھی شامل حال ہو جاتی ہیں، وہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمیں یہاں پہ پروگرام میں باندھ دیا گیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر صحیفہ سجادیہ کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، اس کی دعاؤں کے بارے میں. الحمدللہ توفیق ہے، خدا کا شکر. یہ خود ایک سبب بنتا ہے کبھی کبھی کہ ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. بہت ہی اہم نکات کی طرف آپ نے اب اشارہ کیا اور متوجہ فرمایا، بات آپ کی نا تمام تھی.
امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اگرچہ یہ ختم قرآن کی دعا ہے، اور قرآن ختم کرنے کے بعد اس دعا کو آپ پڑھا کرتے تھے اور اس ان الفاظ کا سہارا لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، لیکن وہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اسی دعا میں آپ نے فرمایا کہ وَشِفَاءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْمِ التَّصْدِيقِ، اے خدا تو نے اسی قرآن کی آیات کو ایسی شفا بنا دیا کہ اگر کوئی انسان اس پر غور کرے اور اس کی تصدیق کرے ان آیات کو سننے کے بعد، تو اس کے امراض اور اس کے بیماریاں دور ہو جائیں. امراض اور بیماریاں, آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ کیا کوئی یہ طبی نسخہ ہے, یہ خداوند متعال نے کیا اوپر سے کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ہماری بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے. ہم اگر بیمار نہیں ہیں تو پھر کیا قرآن کی تلاوت نہ کریں, یا جو بیمار ہیں بس وہی تلاوت کریں؟ یقیناً اس طرح کا سوال آ سکتا ہے ذہن میں, لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے جو اس کو شفا بنا کر بھیجا ہے, وہ شفا ہمارے جسمانی امراض کے لیے نہیں, بلکہ ہماری روحانی اور معنوی اور اندرونی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے. اور یہ اندرونی اور معنوی اور روحانی بیماریاں کم و بیش ہر انسان میں موجود ہیں, ہوتی ہیں. اگرچہ انسان فطرت کے اعتبار سے اور فطری طور پر پاک اور پاکیزہ پیدا ہوتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے, لیکن کبھی ماحول کی گندگی, کبھی پرورش میں کوتاہیاں, کبھی خود انسان کے ایسے اعمال جس کی بنیاد پر اندرونی طور پر اور روحانی طور پر اور معنوی طور پر انسان کبھی کمزور ہو جاتا ہے, کبھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر حسد میں, کبر میں, غرور میں, اس قسم کے جو اخلاقی اور معنوی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, ریاکاری میں, کفر میں, شرک میں, نفاق میں, نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہیں. تو اگر انسان ان آیتوں کو سنے اور سننے کے بعد اس کی تصدیق بھی کرے کہ ہاں جو خدا نے کہا ہے صحیح کہا ہے, سچ کہا ہے, یقیناً ایسا ہی ہے, دل سے اس بات کو مانے بھی, جانے بھی, اور اس کے اوپر غور کرے, انصات بہت ضروری ہے, انصات یعنی غور سے سننا اور پھر سننے کے بعد اس کے بارے میں پھر سے غور کرنا. کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو فاستمعوا وانصتوا,
صحیح,
غور سے سنو اور اس کے بارے میں فکر کرو, جو سننا ہے اس کے بارے میں فکر کرو. جب یہ انصات کا مرحلہ آ جائے گا اور غور کرنے کا مرحلہ آ جائے گا, تب پھر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ نے ان آیتوں میں ہمارے اندر جو موجود کچھ مختلف صفتیں موجود ہیں ان کی شفا کے لیے یہ نسخہ دیا ہے. واقعی یہ ہمیں محسوس ہوگا, اور جیسے جیسے ہم اپنے اس غور کو اور اپنی فکر کو اور اپنے تدبر کو آگے بڑھائیں گے, ویسے ویسے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں انہی آیتوں کے ذریعے سے شفا مل رہی ہے, اور اندرونی طور پر جو کمزوری ابھی تک تھی اور جسے ہم کمزوری نہیں سمجھتے تھے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ انسان بیمار ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا, یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں. جب قرآن مجید کے سامنے آتے ہیں تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ بیماری بھی ہے,
صحیح,
اس عنوان سے بھی بیمار ہو سکتا ہے انسان. جب آتا ہے غور کرتا ہے تو چونکہ قرآن مجید میں ان بیماریوں کے لیے دوائی بھی ہے, راستہ بھی ہے, اس کا راہ علاج بھی موجود ہے, لہٰذا یہی آیتیں سننے کے بعد, ان کے اوپر غور کرنے کے بعد ہمیں شفا کی طرف لے جاتی ہیں. اور وشفاء لما فی الصدور, مومنین کے لیے جو یہ بشارت کا پیغام لے کر آئی ہے یہ آیتیں, ساتھ میں سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے, شفاء لما فی الصدور.
البتہ اس میں بعض جو جسمانی امراض ہیں اس کے لیے بھی علاج کے طور پر آیات کو پیش کیا جاتا ہے.
دیکھیے وہ سب ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے قرآن مجید کا. اصل مقصد ہے انہی اندرونی بیماریوں کو ٹھیک کرنا, اصل مقصد یہ ہے قرآن مجید کا. اگر یہ اندرونی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں تو قرآن مجید میں کا ایسا نہیں ہے کہ یہ باہر کی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کر پائے گا,
اس کی برکت سے یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں,
برکتیں ہیں اس کی, لیکن ایسا نہیں کہ اب مثال کے طور پر جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے, اس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں, تو یہ اپنے آپ میں قرآن مجید کا اثر ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ یقیناً صرف اور صرف جسمانی امراض کی شفا کے لیے, بلکہ حقیقت میں یہ روحانی اور اندرونی اور ہمارے دل کے امراض کے لیے, کے شفا کے لیے ہے, اور جب تک ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے اور اس کی آیات کو اپنائیں گے نہیں تب تک ہم اس مقصد تک پہنچ نہیں پائیں گے۔
صحیح۔ بہرحال جو جتنی مانوی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جب روح بیمار ہوئی تو انسان کے دو سینگ نکل آئے، فوراً پتہ چل گیا کہ نہیں روح اس کی مریض ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی محسوس نہیں ہو پاتا ہے انسان کو کہ انسان روحی طور پر کتنا مریض ہو چکا ہے، جب تک وہ قرآن کریم کے آئینے کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوگا، قرآن ہدایات کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوگا اور اس آئینے میں اپنے کو نہیں دیکھے گا، اس کو اپنی خامیاں اور اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں دکھائی نہیں دیں گی۔ بالکل ایسے ہی میرے چہرے پہ کچھ لگا ہو، میں اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا ہوں اسے جب تک میں آئینے کے سامنے نہ کھڑا ہوں، یا یہ کہ کوئی مجھے آ کے بتائے کہ تمہارے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ یہ بات ہماری فی الحال یہاں پہ ناتمام رہتی ہے۔ ہم نے جیسا کہ بتایا اور وعدہ کیا آپ سے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بیٹھ کر اسی دعا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت ہی اہم دعا ہے کیونکہ موضوع بہت اہم ہے، قرآن کریم کے سلسلے میں دعا ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس لیے بات فی الحال یہاں پہ رکتی ہے، یہ گفتگو جاری رہے گی اگلے ہفتے بھی۔ ناظرین، میں شکر گزار ہوں ناظرین کے شکریہ سے پہلے آپ کا، مولانا عدیل صاحب کے، اس گفتگو میں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں بیٹھ کر اور بہت ہی مفید نکات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ بھی بیٹھ کر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں، میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک۔ التماس ہوا۔